السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کا لیسن سورۃ یاسین آیت نمبر 13 سے لے کے 32 تک. پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت ہوگی اور پھر انہی آیات پہ ہم تدبر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے کوئی ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات سن لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیے جانا ہے. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیات کی.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْتُمْ الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
چلیے ایک بار اب دوبارہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اور ان کو اس بستی کی کہانی پڑھ کر سنائیے جن کے پاس رسول آئے لیکن کیا ہوا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا جب وہ رسول ان کی طرف آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ہم نے تیسرے شخص کے ساتھ ان کو تقویت دی فقالوا انا الیکم مرسلون تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یقیناً تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں یہاں سے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پچھلی قوموں میں سے کوئی گزرا ہوا واقعہ پیش کر کے کچھ لوگوں کی نصیحت والی باتیں جو انہوں نے اپنی قوم کو پیش کیں اس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو یہ مثال بیان کرو لیکن اس بات کو سننے سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں وہ منظر اور وہ ماحول رہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی تھی، تو پھر بات زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. اور جیسا کہ آپ میں سے سب بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ مکہ میں لوگ اصل دین جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا پیغام وہاں پہنچا تھا اس کو چھوڑ چکے تھے، اور 313 بت مکہ کے اندر حرم میں رکھے جا چکے تھے. وہ گھر جو اللہ کے نام پہ بنایا گیا، جس کو آج بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں بتوں کی کثرت تھی، ہر طرح کا رواج اور برے کام لوگوں میں آ چکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں جب بھیجا تو لوگوں نے ہمیشہ ہی کی طرح یہی کام کیا کہ آپ کی مخالفت کی. لوگوں کی ایک بڑی عجیب نفسیات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان کو ایسی بات کی نصیحت کرے جس سے ان کی پہلے سے مماثلت نہ ہو، یا وہ کام وہ پہلے سے نہ کر رہے ہو، تو لوگ خلاف ہوتے ہیں. تو لہٰذا بہت زیادہ سختیاں اور مخالفتیں ہوئی گئیں کی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اب ایک واقعہ بیان کیا. کون سی بستی تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، بستی سے مراد مصر کی بستی تھی، اور آنے والے جو دو نبی پہلے تھے وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، جیسے کہ آپ پیچھے تذکرہ پڑھتے ہیں. اور جو تیسرا شخص آیا جس نے ان کی حمایت کی، یہ وہی مرد مومن ہے جس کا سورت مومن میں ذکر ہے اور قوم فرعون میں سے تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ انطاقیہ نام کی ایک بستی تھی، روم میں واقع ہے، اور وہاں دو پیغمبر آئے اور جب انہوں کی بات نہ مانی گئی تو تیسرے نے حمایت کی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں. کوئی بھی تھی، مقصد کیا ہے؟ نصیحت، کہ کیا کیا اور ہوا کیا. اور آج کے اس پورے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سچے داعی دین کی تڑپ محسوس ہوگی. یا حسرتن علی العباد، بندوں کے حال پہ حسرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے جب دین کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے جھٹلایا. پہلے کو جھٹلایا تو دوسرا نبی آ گیا، جب دوسرے کو جھٹلایا تو ایک تیسرا شخص آیا. روایات میں اس کا نام حبیب بھی آتا ہے، خیر خواہ شخص تھا. لوگوں نے جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو یہ آ کے ان کی حمایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، فقالو انا الیکم مرسلون، ہم تو بے شک تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مخالفت حد سے بڑھتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انہی کے بیچ میں سے خیر خواہ بھی پیدا کر دیتا ہے. عموماً دین کی طرف بلاتے وقت جب انسان اپنوں کی مخالفت کا شکار ہوتا ہے تو ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، اپنا دامن کھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے. تو لہٰذا انشاءاللہ جب یہ پورا واقعہ میں ایک نظر میں سٹریچ میں گزار کے اپنے حالات سے اس کو ریلیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آج اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں تو ہمارا کیا عمل ہوگا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قوم نے کچھ اعتراضات کیے تھے ان کو نہ ماننے کے. پہلا اعتراض کیا تھا کہ دیکھو تم ہم جیسے تو انسان ہو، یہ کون سی بڑی بات ہے اگر تم رسول بن گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگا تھا قریش کی طرف سے، اگر اپنے آپ کو یہ نبی کہتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم ہی جیسے انسان ہیں. ہر دور میں آپ دیکھیں کہ نبیوں کا بشر ہونا لوگوں کے لیے ایک عجیب آزمائش رہا. لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ نبی یا دین کا کام کرنے والے بھی انسان ہو سکتے ہیں، تو کہنے لگے پہلی بات ہے کہ یہ تم انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں. بات ہوتی کوئی نبی کی بجائے فرشتہ آتا، کوئی جن، کوئی پری، کوئی ایسی باتیں ہوتی. یعنی عموماً انسان جو ہے وہ مافوق الفطرت چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو سامنے بنیاد بناتے ہوئے بات کریں. تو کہتے کہ ہم تمہاری بات اس لیے نہیں مان سکتے کہ تم بشر ہو، اور پھر دوسری بات کیا ہے، وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو بس جھوٹ بولتے ہو. یعنی یہ باتیں جو ہیں، یہ کلام جو پیش کرتے ہو، یہ تو بس تمہارا اپنا لکھا ہوا ہے. اور یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں اور خود ہی لوگوں کو پیش کرتے ہیں. آج بھی دیکھیے کہ جہاں حق پیش ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دم جھنجھلا اٹھتے ہیں. جو لوگ پہلے سے اس دین کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی اپنی بات ہے, یہ تو کوئی نئی بات ہے, یہ انہوں نے کوئی نیا طریقہ گھڑ لیا. ہمارے جو اتنے ہیں کیا گمراہ ہیں؟ کیا ہماری اتنی مسجدوں میں جو طریقے رائج ہیں کیا غلط ہیں؟ باپ دادا جس چیزوں پہ لگے ہوئے کیا یہ غلط ہیں, یہ درست نہیں؟ تو لہٰذا ہر دور میں یہ الزام لگتا ہے. اگر آج آپ دین کی کوئی بات قرآن سے سنتے ہیں اور بڑی خوشی سے لوگوں کو پیش کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بات تو پہلے نہیں سنی تھی, تو بعض دفعہ لوگ آپ کو بھی یہی بات کہیں گے. سوچ کے جانا, دیکھو لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے. دیکھو تمہیں کیا پتا, کیا باقی سارے بہکے ہوئے ہیں, کیا لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں؟ تو یہ حق کی شان ہے. ایسے تانے ملیں تو دل میں خوشی کا اظہار کیا کریں کہ اب قبولیت شروع ہو گئی. کیونکہ کبھی بھی حق کہنے والوں کو پھول نہیں ملتے. حق کی تو قیمت ہی پتھر اور کانٹے ہیں. وہ نوح علیہ السلام کا دور تھا تو کانٹے پر سے وہ ان کے اوپر جو الزامات لگے, جو ان کو تکلیفیں دی. آپ کو شاید معلوم ہو کہ حضرت نوح کا اصل نام نوح نہیں تھا, ان کا اصل نام عبدالشکور تھا. یہ نوح ان کو کیوں نام ملا؟ کیونکہ بہت نوحا کرتے تھے, اللہ کے خوف سے روتے تھے. اور قوم نے اتنا ستایا, 950 سال کی تبلیغ, 950, 1000 سال عمر ملی جس میں 50 سال پہلے نکال کے باقی 950 سال تبلیغ, اور لوگوں نے ان کے ساتھ جو حالات کیے سورہ نوح میں اس کی تفصیل ملتی ہے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ حق کی بات کہنے والوں کو لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو بڑے خود پسند ہوتے ہیں نا, جن کو اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنی ذات کا دفاع کرنے لگتے ہیں. کبھی آپ نے بڑی محبت سے کسی کو دین کی بات کہنا چاہی اور اس نے آگے سننے کے بجائے آپ کو الٹا ڈانٹ دیا اور آپ کے پیچھے بڑھ گیا. آپ کہتے ہیں اب میں نہیں کبھی کہوں گی, اب آج کے بعد توبہ میری. بس جی, جس کو جانے خود جائے, جس کو پڑھنے خود پڑھے. نہیں, جو لوگ حق کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جتنی بھی تکلیفیں سہی, اسلام کی قیمت تھی. ورنہ آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے, صادق اور امین. آپ تمہارے فیورٹ ہو, آپ سے تمہیں بڑی اچھی امیدیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی تعریف مقصود ہوتی, شہرت پسند ہوتے, لوگوں کو اپنی شخصیت کی پوجا کروانی ہوتی, یہ سب چھوڑ دیتے اور پھر ان کے رسم و رواج میں شامل ہو جاتے. آج بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہی چیز ہے کہ لوگ اپنی ذات کی قربانی نہیں دے سکتے, اپنی محبتوں کی قربانی نہیں دے سکتے, اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتے, تعلقات کی قربانی نہیں دے سکتے, اپنے اسٹیٹس کی قربانی نہیں دے سکتے. لیکن یاد رکھیے کہ دین آتا ہی نہیں جب تک پہلا انسان ٹوٹ کے ایک نیا انسان نہیں بنتا. اگر ہم میں سے کسی کو شوق ہے نا کہ ہم حق کی بات کو عام کریں, اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں, تو سب سے پہلے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا. کیونکہ اس راستے میں جہاں خیر بہت ملتی ہے نا, تو وہاں لوگوں کی باتیں بھی ملتی ہیں. اور چونکہ جب لوگ دنیا کی طرف ہوتے ہیں نا, تو دنیا ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. میں محسوس کرتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں سے تعریف لینے کے لیے ساری ساری رات جاگ کے کھانا پکاتے ہیں, صرف یہ سننے کے لیے کہ کہا کہ واہ کیا کھانا پکا تھا, اس جیسا کھانا تو کوئی پکاتا نہیں. لوگ کھاتے جاتے ہیں, تعریف کرتے جاتے ہیں, اچھا یہ تم نے بنایا, واہ تم بہت اچھی بناتی ہو, کھا لو. اور اس تعریف کے لیے ٹھیک ہے نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً لوگوں کی تعریفوں کے لیے ہم بھاری دعوتیں بناتے ہیں, کھانے, ٹیبل سجنا, ڈیکوریشن. میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ کی دین کی طرف بندہ آتا ہے نا, اگر آپ سب اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں, تو ایک فرق ضرور آپ کے اندر آئے گا کہ لوگوں کی اہمیت کم ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ لوگوں سے کٹنے لگیں گے, لوگوں سے ٹوٹنے لگیں گے, لیکن ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. جیسے پہلے ٹاپ موسٹ تھے نا, تب اس سے نیچے آ جائیں گے. پہلے 100 فلور پہ تھے نا, اب 90 پہ آ جائیں گے. بعض دفعہ ہم نے بہت سارے توق جو ہیں اپنے گلے میں پہننے ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کے, اور وہ اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں. ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم اتنے اہم ہیں, لیکن ہم ان کی اہمیت دیکھ کے بعض دفعہ پریشان ہو رہتے ہیں. ہر وقت غم ہی یہ لگا رہتا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہیں, میری ویلیو نہ خراب ہو جائے, اب یہ کر لیا تو میرے گھر لوگ آنا چھوڑ دیں گے, پھر میرے بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے, پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی، یہ تنہائی رہے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری شیطان کی تابیلات ہیں۔ جب بندے کو رب سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کو یہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے مجھے دنیا میں، میرے رب کی ہے۔ جب اس کی بات ہے تو پھر اس کی بات کرنے میں اگر کوئی برا کہے گا بھی تو کیا ہوا، میں نے کون سا رہنا ہے؟ اور لوگ کہاں آپ کو ہمیشہ بھی اچھا کہتے ہیں۔ اب دین کی بات نہ کہیں، جو لوگ دین کی بات نہیں کرتے یا دین سے تعلق کمزور رکھتے ہیں، کیا لوگ ان سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں؟ آپ اپنے عام تعلقات میں سوچئے، دوستوں میں، ساتھیوں میں، پارٹیوں میں، کیا ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے خوش ہی رہتے ہیں؟ میں نے دیکھا ایسا کبھی نہیں ہے۔ جتنی دنیا داری کے تعلقات میں قباحتیں نکلتی ہیں نا، اتنی کسی اور میں نہیں ہوگی۔ دین کے نام پہ اگر آپ کسی سے تعلق رکھتے بھی ہیں نا، کوئی کمی بیشی بھی رہ جائے، تب کہتے چلو کوئی بات نہیں، چلو کیا فرق پڑتا ہے، چلو لاؤ ادھر ہی زمین پہ بچھا لیتے ہیں، یہیں کھا لیتے ہیں، اچھا لاؤ چھوڑو بڑی پلیٹیں کیا کرنی ہے، یہی نکال لو۔ لیکن دنیا داری میں جب انسان ملتا ہے نا، تو عموماً تقابل ہوتا ہے۔ اچھا جی، مجھے بلایا تو یہ ڈنر نکالا ہے، فلاں آیا تھا تو فلاں نکالا تھا، دیکھو وہاں تو ساری الماریاں سجی ہوئی ہیں برتنوں کی اور پیپر پلیٹس میں کھلا رہی ہیں، کیا فائدہ تھا ان کا رکھنے کا؟ کیا ہوتا اگر ایک دن میڈ کو بلا لیتی؟ برتن تو اچھے میں ہمیں کھانا کھلاتی۔ پھر میں دیکھ لو کتنے اچھا، دیکھو خود کھانا پکانے کی کیا ضرورت تھی، کیا تھا ذرا کیٹرنگ کرا لیتی، اچھا کھانا پکتا۔ دیکھو یہ لوگوں کو کہا، پہلے لوگ ون ڈش کرتے ہیں، پھر خود لے کے آتے ہیں اور پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں، کیا فائدہ دعوت میں جانے کا، پھر بھی پکا کے لے کے جا رہے ہیں، لوگ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ یعنی یہ ہم جو سوچتے ہیں نا دنیا میں کہ لوگوں کو ہم خوش کر لیں گے، کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے محبتوں کی بھیک مانگتے ہیں، تعریفوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی غلامی کر لیں گے نا تو ہم بہت کچھ پا لیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر ہم اس پہ آج سے بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو کم از کم زندگی میں آسانیاں ضرور آ جائیں گی۔ وہ سارے جو بت ہم نے باندھے ہوئے ہیں نا اپنے ارد گرد، لوگوں کی صورت میں، ان کی پسند ناپسند، وہ سارے ٹوٹ جائیں گے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی کام غلط کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ایک وہ کام ہوتا ہے جو آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے ایک لباس پہنا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، نرم لباس پہنتے ہیں، آپ کو پہن کے مزہ آتا ہے، یا آپ نے اپنے لیے پہنا ہے، گرمی آ رہی ہے تو آپ پتلا سا مہین لباس پہنتے ہیں، آپ کو گرمی نہیں لگتی، یہ آپ کے لیے۔ سردی آتی ہے، آپ نرم موٹا کپڑا پہنتے ہیں، یہ آپ کے لیے، یہ ایک اپنے لیے۔ لیکن آپ غور سے دیکھیں کہ عموماً ہم اس لیے زیادہ پہنتے ہیں کہ ہمیں آرام ملے، یا اس لیے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا لگے۔ ہم کڑھائی والا کپڑا پہنتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کڑھائی اور خود کو اندر سے گریں چپتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر بندہ، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے پہنتے تو پہلی تو بات ہے کہ اس کو الٹا پہنے، آپ کو اندر سے وہ اچھا لگے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی کام کریں گے تو پھر اس کو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کیا مشکل ہے کہ کسی ایسے ہی وقت میں کریں جب وقت بھی نہیں اور سب کو کر کے مشکل میں، اور پھر دکھانا بھی ہے۔ پھر بعض دفعہ ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس میں، یعنی پہن تو لیتے ہیں لیکن پھر سارا وقت اچنگ ہوتی رہتی ہے، اتنے ٹائٹ کپڑے، اتنے مشکل، کیوں کہ عموماً ہم لوگوں کی نظروں میں جچنا چاہتے ہیں، ہم ویسا بننا چاہتے ہیں لوگ جیسا پسند کرتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کی بات کی طرف بلانے والے کی مخالفت نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے اس شخص کو جھٹلا دیا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے تو ہو، یعنی یہ بھی ایک الزام ہوتا ہے، انسان ہی تو ہیں، دیکھو ہاں وہ بھی ہنس رہے تھے، وہ بھی کھا رہے تھے۔ بعض دفعہ لوگ دین کا کام کرنے والوں کو روبوٹ سمجھتے ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو کھانا نہیں چاہیے، ان کو ہنسنا نہیں چاہیے، کسی موقع پہ اچھا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، ان کو زیورات نہیں پہننے چاہیے۔ اور یہی تصور ہے جو لوگوں کو دین میں آنے سے دور کرتا ہے، کیونکہ لوگ اتنی قربانیاں نہیں دے سکتے۔ اگر آپ چلتا پھرتا دین ایسا لوگوں کو دکھائیں کہ جو رچتا پچتا ہو، خوشی کے وقت میں خوشی، غم کے وقت میں غم، پڑھنے کے وقت میں سنجیدگی، اور اگر کبھی کوئی محفل ہے، کوئی موقع ہے، کوئی عید کی پارٹی کوئی ایسی ہے، تو ہنسی مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ جائز حدوں میں رہ کے اگر دین لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ دین کی طرف آ سکتے ہیں۔ جب ہم ناجائز پابندیاں لگا دیتے ہیں اور سفید دوپٹے میں دین کو چھپا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو طرح طرح کے کپڑے پہننے ہیں، جن کو رنگدار کپڑے پہننے ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں آپ کی محفلوں میں؟ تو لہٰذا ما انتم الا بشر مثلنا کی آج کے دور میں بھی یعنی اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عموماً لوگ دین کا کام کرنے والوں کو بالکل ایک ما فوق الفطر چیز سمجھنا چاہتے ہیں. اور دوسرا الزام ما انزل الرحمن من شيء, اس کو آج کے دور میں دیکھیں لوگ کیسے کہتے ہیں, یہ تو مولویوں کی سختی ہے, اللہ نے کوئی نہیں اتنی سختی کی, مولوی کرتے ہیں. سنا بھائی یہ جملہ, یہ وہی تو جملہ, ما انزل الرحمن من شيء, یہ اللہ نے نہیں ڈالی, یہ لوگوں نے مشکلیں ڈالی ہیں, یہ ان کی مشکل ہے ورنہ اللہ کی نہیں ہے. تو یہ الزام بھی ہر دور میں لگتا ہے کہ یہ جو باتیں کریں یہ اپنی طرف سے کریں. بعض لوگوں نے پڑھا پڑھایا کبھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں اچھا یہ تو بات ہم نے آج تک کہیں نہیں سنی. اچھا بھی آپ نے کیا سنے کبھی, اب کوئی قرآن کی کلاس سنتے ہیں کوئی دین کی بات نہیں, ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. کیا پڑھا آپ نے؟ تو وہ چند اپنی زبان میں اردو کی دو چار کتابوں کا نام لے سکتے ہیں, ہم نے تو یہاں کبھی نہیں یہ بات پڑھی. عموماً دیکھیے جب مثال ہے نماز کے مسائل پہ بات ہوتی ہے تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ہم نے تو کہیں نہیں پڑھی, ہم نے تو ہر کتاب میں یہی پڑھا ہے کہ جی اس طرح پڑھو اور یہ کریں اور عورت اس طرح کرے اور مرد اس طرح کرے. تو آپ ان سے پوچھتے ہیں اچھا کیا آپ نے بخاری کا کتاب الصلات پڑھا؟ یہ تو نہیں پڑھا. مسلم کا پڑھا؟ نہیں پڑھا. ہاں پوری سیاستہ کا پوچھے؟ نہیں پڑھا. تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں, آپ نے کسی انسان کی لکھی ہوئی اردو کی چھوٹی سی بک جو انہوں نے ایک خلاصہ کر دیا صرف اس کو پڑھ کے آپ نے پورا دین اس کو سوچ لیا, یعنی لاکھوں حدیثوں کا مجموعہ ایک طرف اور ایک انسان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ایک طرف ہے, کیا سارا دین یہی ہے؟ تو اصل بات کہ خود سیکھتے نہیں, خود چیز کو جا کے لیتے نہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دین وہی ہے جو ہمیں سجا سجایا مل گیا, پھر یہ الزام لگتا ہے. اب دیکھیے کس کے جواب میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ, ان کا عمل دیکھیے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, انہوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہمارے ذمے تو پیغام کو کھول کے پہنچا دینا ہے. خوبصورت انداز دیکھیے, بحث نہیں کی, الجھے نہیں, قسمیں نہیں کھائیں, روئے دھوئے نہیں, جذباتی نہیں ہوئے کہ بس ہائے نہیں تم ہمیں نہیں مان رہے سچ کہہ رہے ہیں, نہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے نا, اچھا تم نہیں جانتے, تم نہیں مانتے کیا میں؟ کوئی بات نہیں, ربنا یعلم, ہمارا رب جانتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دین کے نام پہ کوئی مخالفت پہ آ جائے الجھنا نہیں چاہیے اور پھر اس کے ساتھ بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور منوانے کی پھر حت الوسع کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. جو نہیں سنتا پھر اس کو نہ سننے دیجئے, آپ اپنا کام کیجئے, آپ کچھ اور کریے, آگے چلیں گے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرتا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وما علینا الا البلاغ المبین, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ذمے تو حق بات کو پہنچا دینا ہے. کیوں؟ بعض دفعہ کچھ لوگ مبلغ ہوتے ہیں, مبلغ کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانا, لیکن وہ خام خواہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ الجھنے لگتے ہیں. ایک سچے دائی دین کا کام کیا ہے کہ وہ بات کو منوائے نہیں پہنچا دے, یعنی جتنی بات ہوئی ہے بس اس بات کو پہنچا دیں. میں آپ کو مثال دوں گی کہ جیسے آپ کو اپنی ڈاک میں اپنی میل میں الیکٹریسٹی کا بل آتا ہے, وہ بل کون لے کے آتا ہے؟ پوسٹ مین لے کے آتا ہے نا. پوسٹ مین کا کام کیا ہے؟ کہ آپ کو آ کے وہ بل دے دے. کہ کیا اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لاؤ اس کو جلدی سے اب تم پے بھی کرو؟ کوئی ہے ایسا پوسٹ مین؟ وہ دے کے چلا جائے گا, آپ اس کو پے کر دیں, آپ اس کو دو دن بعد کریں, آپ اس کو اوور ڈیٹ کر کے کریں, پھاڑ دیں, جلا دیں, کچھ بھی کریں اس کی بلا سے. بعض دفعہ تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہے ہی کیا. ہاں تو جب ایک پوسٹ مین کا کام صرف پہنچا دینا ہے تو مبلغ کا کام بھی پہنچا دینا ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ تبلیغ کے اندر اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں جب تک تم مانو گے نہیں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے, کرو کرنا پڑے گا, نہیں کرو گے تو نہیں. دیکھیے کہ موٹیویٹ کرنا اور بات ہوتی ہے اور حکم دینا اور بات ہوتی ہے. حکم کوئی نہیں مانے گا آپ کا, کیوں مانے کوئی؟ کیا قیمت ہے آپ کی ان کی نظر میں؟ یعنی کیا خون کا رشتہ ہے؟ نہیں. کیا کوئی جذباتیت کا رشتہ ہے؟ نہیں. بعض دفعہ ہم اپنی جگہ نہیں بناتے لوگوں کے دل میں, اتنی بھی نہیں کہ لوگوں کو ہم سے محبت ہو اور ہم ان کو ڈوز اور ڈونٹس پہ لے آتے ہیں. کیوں مانیں گے؟ مثال ہے آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے وہ آپ کی مانے گا, کیوں مانے گا؟ کیونکہ آپ ماں ہیں اس کی, یا آپ نے اس کو پالا ہے, پوسا ہے, یا دن میں کئی دفعہ اس کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی وجہ ہے نا. بیوی شوہر کی مانتی ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے, اس کا حکم ہے. اسی طرح شوہر مانتے ہیں، لیکن ایک دین جو پہلے ہی لوگوں کو کڑوا لگتا ہے حالانکہ وہ کڑوا نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دین سے لوگ پہلے ہی تھوڑا سا ٹیسٹ نہیں رکھتے. ایک ہوتا نا ایک چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوا، ٹیسٹ کب ڈیولپ نہیں ہوتا؟ جب بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں کھاتے. آپ جب یہاں آتے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں نہیں دکھتی ہیں نا اپنے ملکوں سے، شروع میں آپ نہیں کھاتے، پھر آہستہ سب کیوں کھانا شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ بھی کھانے لگتے ہیں. ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے کہ جس وقت علم کا اور دین کا ٹیسٹ نہیں ہے، علم کا تو بالکل ہی نہیں ہے، دین کا جتنا ہے وہ کتنا ہے؟ چند رسمی نمازیں، چند راتوں میں مخصوص عبادت، رمضان کے روزے، ہاں حج اور عمرے کا لوگوں کو کافی شوق ہوتا ہے، چاہے یہاں رہ کے نماز نہ بھی پڑھیں لیکن وہاں جا کے بہت شوق ہوتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانیں، سنتوں کا انکار کریں لیکن روزے کی جالیوں کو چومنے کا شوق ہوتا ہے. یہ ایک عجیب سی ہماری ایک کلچر میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہ ایک شوق ہے لوگوں کو، ٹرینڈ بن چکا. بالکل جیسے بریانی ہمارے دور کا ایک مرغوب کھانا ہے، ہر بندہ کھا رہا ہے تو دوسرا بھی کھانے لگتا ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں رہ کے آپ عربوں سے پوچھیں وہ بھی کہتے ہیں آپ کی بریانی بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ افریقی لوگوں سے مسجدوں میں ملے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بریانی اچھی لگتی ہے. کیوں؟ کہ جب سارے کھا رہے ہیں اور اتنا مزہ لے کے کھا رہے ہیں، لاؤ میں بھی چکھتی ہوں، اور چکھا تو اچھی لگ گئی. لیکن دین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. دین جب لوگوں کو ٹیسٹ میں نہ آئے تو نئی چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو لوگ نہیں لیتے. آپ جاتے ہیں گروسری میں، کتنے خوبصورت ڈبے پیکنگز میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. کیوں؟ کہ آپ کے لیے عجیب ہے. دین کی طرف بلانے کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا اس وقت کے دور میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مذہبی فریضہ کیا ہے، کہ دین کا ٹیسٹ ڈیولپ کروائیں، لوگوں کو چکھائیں ضرور کتنا ہے کیسا ہے. ماننے کی بات کی بات ہے، اصل بات کیا ہے کہ ایک دفعہ اگر ان کو پتہ چل گیا نا یہ چیز ہماری ضرورت ہے، وہ لوگ جو دین کی کسی محفل میں نہیں جاتے ان کو کیسے بلایا جائے، کیا کوشش کی جائے کہ وہ لوگ آئیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ سنتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ جا کے خود اپنے طور پہ بھی دوسروں سے بات کرتے ہیں. آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے کہ آئیے دیکھیے سنیے بات کریں یہ کریں، لیکن عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے سن کے جتنا کسی مارکیٹ میں آنے والے نئے پروڈکٹ کو دیکھ کے ہو جائے. بس آپ کہہ دیں نا کہ وہاں میں نے ایک نئی چیز خریدی تھی، بہت اچھی ریسپی ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا میری بھی لے آنا. لیکن دین کے ساتھ ہمیشہ ہی المیہ رہا کہ لوگ دین کے مارے میں ایک دم جذباتی نہیں ہوتے. ہاں اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں زبردستی خود ان کو وہ چیز لے کے سنوا دیں بتا دیں تو وہ مان جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض ساتھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی بیچاری کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں، اور ظاہر ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ کہنے سننے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ ہر بندے کی فطرت میں ہے. ماں جو چیز کھاتی ہے وہ کھاتے کھاتے اپنے بچے کے منہ میں بھی ڈال دیتی ہے، بہن کھائے گی تو بھائی کو بھی دے دے گی، بیوی پکاتی ہے تو شوہر کو دیتی ہے. تو جب دین ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی ملے، لیکن لوگ نہیں لیتے تو کیا کیا جائے. تو وہ میرے پاس کبھی بات کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ پھر اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے بہت بلایا وہ نہیں آئے، بہت کوشش کی نہیں آتے نا، کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں آپ اپنے گھر پہ بلا لیں، ہم وہاں جا کے بات کر لیں گے. آپ اپنی ساری دوستیں جن کو سنانا چاہتے ہیں گھر میں رکھ لیں، لیکن یہ مت کہیے گا درس ہے، اس کو لنچ کہہ دیں، اس کو عید لنچ کہہ دیں، اس کو گیٹ ٹوگیدر کہہ دیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہلکی پھلکی بات ہوگی. ایک دفعہ اگر انہوں نے سن لیا، اگر ان کے دل کو اچھا لگا، اب وہاں تو ان کو آنا ہی تھا، وہ تو آپ کے نام پہ آئے، وہ تو آپ کی محبت میں ہے، اور بلکہ بڑا ہی اچھا ہے کہ آپ ان کے نام کو ڈیشی دے دیں، چلو تم یہ لے آنا، پھر کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ ضرور آئے گا. تو اس میں کئی لوگوں نے اس چیز طرح کیا اور اس سے واقعی بہت فائدہ دیکھا کہ لوگ جو آتے ہیں پھر وہ پھر جب ملتے ہیں کہتے اچھا اچھا آپ سے بہت دنوں سے سن رہے تھے آپ کا ذکر، اچھا آپ کو پاس، ہاں یہ ہمیں بتاتی تھیں آپ پڑھاتے ہیں یہ ہمیں، کہ اچھا پھر، یعنی میں چپ رہتی ہوں، میں نہیں زیادہ بات کرتی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کس چیز نے روکا تھا. پھر ہر درس جب شروع ہوتا ہے، پھر جب بات چیت چلتی ہے، تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا ہے کہ ایک دعوت سے کئی لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ دین کے نام پہ آنے لگ جاتے ہیں. पर मैं सोचती हूँ जो लोग ये इसकी कोशिश जिन्होंने भी की, ऑफ कोर्स बड़ी मेहनत होती है, दर्श देना तो बड़ा आसान काम होगा, लेकिन जो 5-6 खाने पका के और फिर 20-25 लोगों का संभालना, वो एक वाकई मुझे तो जिहाद ही नजर आता है। लेकिन ये कि उसका फायदा क्या होता है कि कुछ लोगों को फिर टेस्ट लग जाता है। तो असल बात क्या है, जो लोग जिस माहौल में रहते हैं ना, उनको वही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे आजकल मसल मैं देखती हूँ कि रैप करके चीजें देने का शौक है ना, चीज अंदर थोड़ी भी होती है लेकिन रैपिंग बड़ी खूबसूरत करके पेश की जाती है, खोलेंगे तो फिर वो रैपिंग की वजह से वो चीज कुछ ज्यादा अच्छी लग रही होती है। आज के दौर में दीन को भी रैप करके देने की जरूरत है। नए लोग हैं ना, जैसे वो एक बच्चा था तो वो दवाई नहीं खाता था, लेकिन कुछ समझदार बड़े होते हैं ना, तो दवा नहीं खाता था तो माँ उसको टेबलेट देती थी तो बच्चा फेंक देता था। तो किसी ने उस बच्चे को कहते हैं कि लड्डू बड़ा पसंद था, तो किसी ने उसकी माँ को मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो कि लड्डू के बीच में वो टेबलेट रख दो और उसको वो लड्डू दे दो, वो खा लेगा, तो इस तरह वो दवाई भी खा लेगा। तो माँ ने ऐसे ही किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो खा लिया उसने लड्डू, माँ बड़ी खुश थी, कहने की बेटा के लड्डू खा लिया, कहने लगा कि हाँ मम्मी लड्डू खा लिया लेकिन जो उसमें गुठली थी वो निकाल के फेंक दी। कुछ लोग दीन जितना भी खूबसूरत करके आप पेश करें ना, वो दीन को गुठली समझ के निकाल देते हैं। हम ना करें, वमा अलैना इल्लल बलाग, हुज्जत तमाम, दीन की बात पहुंच गई। मैं चाहती हूँ कि कोई एक बंदा भी ऐसा ना रहे कि जिस तक पैगाम ना पहुंचे। शायद वो लम्हा कबूलियत का हो और कबूल करके वो कबूल कर भी ले, और नहीं तो कल कयामत के दिन ये तो कह सके बंदा कि अल्लाह ताला हमने कोशिश की थी। हमारा काम बरकत डालना नहीं है, काम का शुरू करना है, हिम्मत करना है, हिम्मत तौफीक बाद में फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ा देगा। तो लिहाजा इतनी अच्छी बातों के जवाब में देखिए कि वो लोग जिनकी नजरें दुनिया के फायदों पे लगी होती हैं उनका जवाब कितना कड़वा है। कहने लगे, कालू इन्ना तो तैयरना बिकुम, हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, लैलम तंतहु, और अगर तुम बास ना आए तो लनर्जुमन्नकुम, अलबत्ता हम तुम्हें संसार कर देंगे, वला यमस्सन्नकुम, और अलबत्ता जरूर तुमको लगेगा, मिन्ना अजाबुन अलीम, हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी बात के जवाब में कहने लगे कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते। देखिए जरा इल्जामात गिनते जाइए, ये तीसरा है, क्योंकि आगे फिर आप एक दाये दीन की खैर खाहियां भी गिनेंगे कि वो कितनी थी। पहली चीज तो उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, तुम इंसान ही हो, हम ही जैसे हो, हमने क्या खास चीज देखी है, ऐसे ही तो हैं वो भी, जैसे हैं, जैसे सब होते हैं वैसे ये भी हैं, हाँ कोई खास बात तुमने नहीं देखी। फिर दूसरा इल्जाम क्या लगता था कि ये जो बातें तुम कहते हो ये तुम अपने पास से घड़ते हो, हमने तो कभी नहीं पढ़ी। और तीसरी बात अब इल्जाम क्या लगा इन पे कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं। सवाल पैदा होता है कि उन्होंने उसको मनहूस क्यों कहा। असल में नहुसत अपने आमाल के साथ होती है, लेकिन उनको ऐसे लगता था कि ये हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं, इसकी वजह से हम सब पे अजाब आता है। कहते हैं कि जब ये बस्ती थी तो इन पे ताउन का अजाब आया था, तो उन्होंने कहा देखा ये तुम्हारी वजह से आता है। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ऐसे लोगों पे यानी ये इल्ज़ाम लगता था कि ये बातें चूँकि बुरी कहते हैं तो इससे हमारी देवियाँ नाराज़ हो जाती हैं और वो फिर हमसे रूठ के हम पे यानी बारिशों का अजाब आता है। तो गोया के दीन का काम करने वाले को जो चौथा इल्ज़ाम मिलता है वो मनहूसियत का मिलता है। नौसुबिल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी इल्ज़ाम लगा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी लगा था। सूरत आराफ को आप खोल के देख लें, मूसा के मुंह पे आके कहते थे ये तेरी नहूसियत की वजह से हम पे अजाब आ रहे हैं। वो जो हर एक हफ्ते के फर्क पे अजाब आए, कभी मेंढकों का अजाब आता था, कभी खून का अजाब आया, तो कहते थे ये तुम्हारी वजह से। आज के दौर में इस पे कैसे बात है, क्योंकि इस वक्त हम ज्यादा डीप तफसीर नहीं कर रहे, हम तो एक अपने तदब्बुर के लिए अमल की बातों को देख रहे हैं। आज के दौर में लोग दीन के काम करने या दीन के काम को मनहूसियत कैसे कहते हैं, अपने मुसलमानों के रवैयों पे तनकीद करते हैं कि इनकी एक्सट्रीमिज्म की वजह से सारे गैर मुस्लिम हमसे नाराज हैं, ये इनकी फंडामेंटलिज्म है कि जिसकी वजह से आज इस्लाम बदनाम है, ये इनकी दाढ़ियों की वजह से हम बदनाम हैं, ये इनके बुरकों की वजह से हम बदनाम हैं। आप देखिए कि आज के दौर में जितना लोग दीन के करीब जाना चाहते हैं ना, जो जो सही दीन अपनाना चाहते हैं, तो आप जो इंटेलेक्चुअल किस्म का तबका है ना आज भी मुसलमानों में, वो खुद भी इसको पसंद नहीं करता। वो कहते हैं तुम अपने आप को नुमाया कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हो तो फिर तुम्हें इन जैसा होके रहना चाहिए, अगर कोई वैसा ना रहे तो कहते हैं कि तुम बाकी मुसलमानों के लिए सख्ती लाते हो। बाज दफा आप देखिए कि कोई ऐसा एक सच्चा झूठा वाकया बना के अगर मीडिया पे पेश कर दिया जाता है किसी का भी, तो लोग फिर उसकी बेस पे अपने ही मुसलमानों को बुरा भला कह रहे होते हैं कि देखो ये इनकी हरकतों की वजह से फैलता है। यानी लोगों को दीन मनहूस क्यों लगता है? क्योंकि दीन दुनिया की कुछ रंगरलियां जो है उसको कम कराता है। दीन पे आने की वजह से अमूमन एक और चीज क्या लगती है कि बस आप देखिए ना कि एक घर में सब लोग रिवाजी दीन पे थे, आपको शौरी दीन आ गया, आपने शौर के साथ अब इस्लाम को कबूल किया, घर में थोड़ी तनबन होगी ना, बीवी शौहर की कमाई पे तनकीद करेगी, उसके उसको कहेगी नमाज पढ़ो, तो वो जो झगड़े होते हैं ना उसको लोग दीन की मनहूसत समझते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि ये कैसी, ये कहाँ से आ गई। जैसे मसलन के जैसे किसी की शादी हुई लड़की की और वो हिजाब और यानी शरई हिजाब करना चाहती थी, तो उन्होंने अपने घर में आके भी यही कोशिश की, तो सास साहबा को ये अमल बहुत ही नागवार गुजरा कि इसने आके मेरे घर में फूट डलवा दी है, कि यानी पहले सारे भाई इकट्ठे बैठते थे, अब भाभी चूंकि पर्दा करती हैं तो देवर उस तरह खुल के नहीं बैठते, हालांकि पर्दा करती हैं, करवाती तो नहीं है ना, जो छुपा हुआ खुद वो दूसरों को क्या मुश्किल में डाल रहा है, आप जो भी करना चाहे कर ले बैठे, लेकिन वो उनका रंग नहीं बनता ना, महफिलों का रंग बदलने लगता है। जब एक बंदा मिसाल है सब बैठे महफिल शो जोश पे, एक बंदा उठ के वहां से खड़ा होता है, वजू करके कोने में नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, तो वो दूसरे मुस्तरिब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि अब ये हमें भी बदलना पड़ेगा। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जब बहुत सारी दोस्तों में से कोई एक दोस्त अगर दीन की तरफ आती है तो बाकी क्यों बेचैन होते हैं? वो उनको तो नहीं कह रही ना कुछ, आपने खुद अमल किया ना, लेकिन बेचैनी क्या आती है कि अब फिर छोड़ो ना, अब ये क्या बात है, अब सबको पढ़नी पड़ेगी, अच्छा चलो मेरा वजू नहीं, अच्छा मुझे ये नहीं वो नहीं, मैं घर जाके पढ़ लूंगी, बात झूठ बोल देते हैं हमें पढ़नी नहीं है, हालांकि पढ़नी होती है सिर्फ ये सोच के कि कौन देखेगा, तो वो महफिल का रंग उठ गया। बस मैंने एक चीज जो बड़ी शिद्दत से देखी है कि मुसलमानों में एक कमजोरी आती है कि बस हलाल काम है, मसलन अगर आप कहीं खाना खाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, आप मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाते हैं पूरी रिसर्च के साथ कि यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं, आप वहां जाते हैं और वहां म्यूजिक चल रहा है, बहुत बड़ी स्क्रीन पे एक वल्गर सी मूवी चल रही है। अब आप बताइए कि एक बंदा जो कभी जिंदगी में गाने को अपने करीब ना आने दे, म्यूजिक से बचे, क्या वो वहां बैठ के खाना खाएगा? और वो जब वहां जाके काउंटर पे कहता है कि देखिए इसको बंद कर दें, लोग यहाँ खाना खाने आए हैं, अगर ये कुछ देखना है उसके लिए तो और बड़ी जगह है, इधर बड़ी कसरत है, वहां चले जाएंगे, तो लोग फिर क्या कहते हैं, नहीं इससे हमारे कस्टमर खराब होते हैं। यानी आप लिटरली सोच सकते हैं कि लोग म्यूजिक नहीं बंद करते कि नहीं इससे हमारे कस्टमर खराब होते हैं, और अगर उनको कोई ऑल्टरनेट दिया जाए कि आप इसकी जगह अच्छी तिलावत सुना दें, मिसाल है आप देखिए कि मिशारी की तिलावत चल रही हो और लोग अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा रहे हो, कैसा लगे? क्या वाकई ये तसव्वुर ज़हन में आ जाना कि जब तक यहाँ कोई इंडियन मूवी का गाना नहीं चल रहा होगा हमारा होटल अच्छा नहीं चलेगा, तो वो फिर एक ऐसे शख्स को अपने लिए मनहूस समझते हैं कि ये उठे और जाए जल्दी से और हमारा रंग बदले और हम अपने आप को करें। बस में देख लें बैठते हैं पाकिस्तान में लोग, इतने गाने चल रहे हैं, अब एक बंदा अगर कैस उनके बंद करा दे तो लोग इंतजार में होते हैं कि ये मौलवी साहब कब उतरें। किसी घर में कोई मेहमान आ जाता है उसको जमात से नमाज पढ़ने की आदत है, जो ये नमाज का वक्त होता है वो कहते हैं चलो जी उठो नमाज पढ़ते हैं, नतीजा क्या हुआ कि वो समझेंगे मुश्किल है। यानी ये मनहूसियत इस तरह की होती है, बस आप जैसे पहले तो कभी बात नहीं हुई, अब अगर इस मौजू पे घर में बात होने लगती है कि क्या हमारे यानी जरिए आमदन में कोई ऐसी चीज तो नहीं, तो शोहर भी ये सोचते हैं कि ये बीवी है बस मनहूस हो गई। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों ने खुद सोची होती हैं और वो उसको नाम दूसरों के लगा देते हैं। इसी तरह होता क्या, एक और ताना जो नबी सल्लम को बहुत मिलता था कि ये रिश्तों में फूट डलवाते हैं, खराबदारियां तो खत्म कराते हैं। होता क्या था कि जब सारे काफिर थे तो एक घर में अगर इस्लाम आ जाता था, एक बंदा मुसलमान होता, तो वो उस इस्लाम को इजहार करता। घर में मतलब बेटा मुसलमान हो गया तो घर जाके माँ बाप से बात करेगा ना, तो उससे घर घर में जैसे एक बिगाड़ उठा। तो अबू जहल जब गज़वे बदर के लिए भी जा रहा था तो उसने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह तू हम में से जो रिश्तों नातों को तोड़ने वाला है तो उसको तोड़ दे। और उसका ख्याल था कि ये नबी सल्लम है, क्योंकि इनकी वजह से घर घर में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी को तोड़ दिया। तो असल बात क्या है कि इन्ना ततैयरना बिकुम, हम तुम्हें मनहूस जानते हैं। और यही है मनहूसियत, जिस तरह लोगों की नज़रों का बदलना। हम अपने आप को कोई नया काम शुरू करते हैं क्यों कंफर्टेबल फील नहीं करते, कभी आपने महसूस किया? हमारे दिल में हक आ चुका है, हमारा दिल चाहता है कि हम अपने आप को छुपाएं। मिसाल है, फितरत का तकाजा है। एक बच्चे को भी अगर आप बरहना करते हैं तो वो भी अपने पाँव खींचता है। एक फितरत का तकाजा है कि हम छुपाएं। अब हम चाह रहे हैं कि मैं ठीक है, हम बस सोच लिए कि मुझे हिजाब करना है या कोई भी ऐसी बात, कौन सी चीज़ है हमें उससे रोके हुए? यही बात कि लोगों की नज़रों में जचेंगे नहीं, क्या होगा? अपना दिल बदल चुका होता है। अब देखें कि पहले दिल में तब्दीली आती है, अगला मरहला क्यों नहीं आता हमारी ज़िंदगी में? हम कई साल से एक ही तर्ज पर जी रहे हैं, कोई अगली खैर नहीं आ रही। वजह क्या है? लोग, लोग क्या कहेंगे, बातें क्या होंगी। इसी तरह आप देखिए कि बाज लोग जैसे डरते हैं, और यकीन करें कि लोगों की बातें सिर्फ खौफ होता है। लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आजमा के देख लें। सिर्फ अगर हम बहुत ज़्यादा ऐलान ना करते अपने किसी काम का, मैं अब ये करने वाली हूँ, वो खुद ही आप लोगों को कर रहे हैं इस बारे में कॉन्शियस कि वो अब आपको देखें, हल्के से करना शुरू कर दें। मिसाल है ससुराल है तो क्या हुआ, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मुझे अल्लाह ताला को नाराज़ करके मुझे राज़ी करो। तो इस मनहूसियत से घबराना नहीं है। फिर आप देखिए, लाइलम तंतहु, अगर तुम नहीं बास आओगे, लनर जुमन नकुम। इस पर अगर आप हाईलाइट करके देखें कितनी शिद्दत है, लाम भी शिद्दत का, नर जुमन नकुम, फिर नून पे तशदीद भी, यानी हम तुम्हें रजम कर देंगे, पत्थरों से मारेंगे। वाला यमसन नकुम मिन्ना अजाबन अलीम, और तुम्हें हमारे हाथों से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे रिएक्शन में आके कोई बहुत ही गुस्से में उससे बदला लेना चाहता है। हम तुमको रजम कर देंगे, संसार कर देंगे, और हमारे हाथों से तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। ये किस चीज़ का इजहार है? बेबसी का। जब तुम हमारी बात नहीं मानते तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर देंगे, तुम पे तकलीफें आएंगी, पत्थर मारेंगे, और लिटरली पत्थर मारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए तबलीग की नियत से, पत्थर पड़े थे पाँव में, जूतियां चिपक गईं खून की वजह से, लेकिन हक से पीछे नहीं हटे, दर्दनाक किस्म के अज़ाब मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, उनको मारा गया, उनके बाल खींचे गए, उनकी चोटियाँ, पूरे पूरे बाल उनके हाथ में आने लग गए, इतनी मार पड़ती थी कि वो कहते थे लोगों तुम सिर्फ इसलिए एक शख्स को मारते हो कि उसने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह। तो ये चोटें खाना, ये मार खाना तो एक आम बात है। आज के दौर में लोग तानों के तीर मारते हैं, आज के दौर में पत्थर तो नहीं पड़ते मेरा ख्याल है दीन पे, कौन है जो मारे? लेकिन हम सिर्फ बात नहीं सुन सकते, हल्की सी बात दीन की किसी की आती तो हम कहते हैं नहीं मुझसे बातें नहीं सुनी जाती, मेरी सास ने तो आज मुझे खरी खरी सुनाई, बस अब मैंने तौबा कर लेनी है, और बस मुझसे मियाँ की बातें नहीं सुनी। हालांकि वो बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा होता, एक हल्का सा जुमला बोला होगा। कभी भी कोई नेकी करनी है ना, बस नमाज पढ़नी है, अगर बल्कि नमाज से बात शुरू करें कि मिसाल है कि अमूमन हम जो नमाजें बहुत सारी बाहर छोड़ देते हैं उसकी वजह क्या है? लोग बातें करेंगे, अब मैं यहाँ पढ़ूँ, हाँ पढ़ो, क्या मस्जिद नहीं है, वजू करें, वहाँ खड़े होकर पढ़ लें पार्किंग लॉट में, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। मॉल्स में पीछे ड्रायर वाले रूम होते हैं, कई चीज़ें, अव्वल तो बिला जरूरत जो घरों से बाहर जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन चले भी गए अगर तो एक गुना के साथ दूसरा का गुना तो ना ले। नमाज का वक्त है, नहीं अब छोड़ो, अब आ गई, अब घर जाके पढ़ूँ, यहाँ कौन पढ़। फिर आप देखिए तावीलें क्या सोचती हैं, नहीं इनके वॉशरूम नहीं साफ होते। अच्छा तो सिर्फ नमाज की हद तक है क्या, वैसे आप वो गंदी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं अब मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगी, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे फंडामेंटल कहेंगे, तो क्या हुआ? यानी आप देखिए कि हर लम्हे हमें इस चीज़ का खौफ है कि लोग हमें कुछ ना कहें, लोग बातें करेंगे। वो तो अजाबुन अलीम वाकई हकीकी अजाबुन अलीम थे जो उस दौर में लोगों ने उनको दिए, लेकिन आज सिर्फ बातें। ہم نظروں کے بدلنے کو بھی عذاب سمجھتے ہیں، لکھیں تو صحیح رب نے پاس، مجھے کون سی باتیں دین کی طرف آنے سے روکتی ہیں؟ لوگوں سے میرے کیا فوائد ہیں؟ کوئی کیا دے گا مجھے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا کوئی. سب سے بڑی تکلیف مجھے دین پہ عمل کرنے سے ابھی تک کیا آئی؟ سوچیں ذرا آپ اپنی پچھلی زندگی میں ابھی تک. ہر چیز اب اس میں لے لیں، ایک جنرل اپنے طور پہ ذرا سوچیں، سب سے بڑی تکلیف کیا سہی؟ کوئی بات تھی وہ کسی کی؟ پھر اس بات کو سوچیں، کیا واقعی وہ بہت بڑی بات تھی؟ میں نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو بڑے بڑے پہاڑ بنا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہمیں ایزیوم کرنے لگتے ہیں، ازمپشن، نہیں میں ایسا کروں گی تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، نہیں اس کو برا لگے گا، کچھ بھی نہیں لگتا. وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ دنیا کے عذابوں کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہم آخرت کے عذاب نہیں یاد رکھتے، بھول ہوتی وہ ہے. ہاں دنیا بہت بڑی ہوتی ہے، دنیا والے خدا بن جاتے ہیں نا، یہ خدائی کا درجہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشی نہ خوشی. ہاں بھائی میرا گھر چھوٹا ہے، پھر میرے کپڑے ایسے ہیں، ٹھیک. تو ایک دفعہ ذرا یہ جرت پیدا کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی سارے تکلفات سے آزاد ہو جائے گی. ہم نے بت بنائے ہوئے اپنے ارد گرد اور انہی کی پوجا کرتے کرتے ہمیں اصل رب کی بات ماننی کی توفیق نہیں ہوتی. اب ان کا جواب سنیے، قالوا طائرکم معکم، کہنے لگے تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیسے؟ کہ تم جو غلط کام کرتے ہو کل اس کا بدلہ تمہیں خود ملے گا. یعنی اصل وجہ جو تم منحوسیت کی سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں پہلے، تم اللہ کی طرف سے معذور تھے. آج اب تم پر اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، اللہ کا رسول آ گیا، اب تم نہیں مانو گے تو سزا رہے گی. اور اس کی تصدیق وہ بھی ہوتی ہے نا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے ہر انسان کی منحوسیت اس کے گلے میں لگا رکھی ہے، کہ جو غلط کام ہم کرتے ہیں اس کی سزا ملے گی نا. آج ہم غلط کام کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی اور آخرت میں بھی ملے گی. تو وہ لوگ جو جانتے بوجھتے گناہوں میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اصل میں وہ خود اپنے لیے منحوس بنے بیٹھے ہیں. آئن ذکر تم، اگر تمہیں نصیحت کی جائے، یعنی تمہیں غصہ اسی بات پہ آ رہا ہے نا کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. بلن تم قوم مسرفون، بلکہ تم تو ایک حد سے گزری ہوئی قوم ہو. یعنی تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم دوسروں کو منحوس سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے گناہ منحوسیت ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کے عذاب تم پہ آتے ہیں اور آخرت میں بھی آئیں گے. دوسری بات ہے کہ تمہیں اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت سن کے اکڑتے ہو نا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بلن تم قوم مسرفون، تم تو حدوں سے گزری ہوئی قوم ہو. یعنی اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قوم کتنی بگڑ چکی تھی، کہ جب کوئی خیر خواہی کی بات کرے، سیدھی راہ کی طرف بلائے، تو وہ اس کو جان سے مالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور نافرمانی کا سزا بار اس کو قرار دیتے ہیں. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب دین کا کام اس ماحول میں کرنا پڑے تو وہ انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. آج کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دیتا، دے ہی نہیں سکتا، ہم پولیس کو بلا لیں گے. پہلے دور میں دین کی دعوت دینے والوں کو لٹرلی مارا گیا، جو ابھی اس قوم کے ساتھ ہوگا. آگے آپ دیکھتے ہیں، وَجَّا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. یعنی رسولوں میں اور ان کی قوم کے بیچ میں مکالمہ ہو رہا تھا، بات چل رہی تھی، اور یہ ایک دن نہیں ہوا، یہ کئی صدیوں تک یہ محیط رہی. لوگ رسولوں کا انکار کرتے رہے، لوگ ان کو دھمکیاں دیتے رہے. اب بات ہوتے ہوتے دور تک تبھی پہنچی نا، یعنی اس جا اقصی مدینتی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی دور سے آیا تو وہاں تک یہ بات پھیل چکی تھی نا کہ یہ لوگ ایک نصیحت کرنے والا ہے اور اس کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب تھا. جب اس نے شہر میں سنا کہ لوگ رسولوں کو اب قتل کرنا چاہ رہے ہیں، دین کی بات کرنے والوں کو، تو اب آ کے وہ ان کو سمجھا رہا ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی بات مان لو، ان کی پیروی اختیار کرو. کیوں؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی بات مان لو جو تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانتے اور وہ ہدایت پر ہیں. یہاں سے اب مرد مومن کا کردار شروع ہوتا ہے. یہ مرد مومن کون ہے؟ آج کے دور میں جب سارے جھٹلا دیں تو خیر خواہی کرنے والا شخص. حقیقت کیا ہے کہ جب بھی دین کا کوئی کام شروع ہوتا ہے نا تو شروع میں شک ڈالنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، شبہات میں مبتلا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، مغالطے پیش کرتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی نئی ہی بات ہے، یہ تو کوئی نیا ہی نام ہے، یہ تو نیا ہی کام ہے، ہم نہیں سنتے، ہم نہیں مانتے ان کی بات. لیکن اگر وہ بات حق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ایک خیر خواہ بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ انہی کا شخص تھا لیکن اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس نے واقعی دیکھی کہ لوگوں کو تقریباً 6-7 باتیں بتائی ہیں. وہ کون سی؟ پہلی بات جو اس مرد مومن نے لوگوں کو بتائی وہ کیا ہے؟ یہ رسول جو تعلیم پیش کرتے ہیں تمہیں کہنے سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی محتدون ہے نا بات. اس سے آپ اپنے لیے عمل بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں دین کی تو پھر ہمارے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی بات، جو کہنا ہے اس پہ عمل لانا ہے. اور یہ کہاں سے نکلا؟ وہم محتدون. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بات کہہ دیں اور خود نہ کریں، تم سے ان کی حالت بہتر ہے. پھر دوسری بات، لا یسألکم اجرن، اس تعلیم پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے. ان کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے نا. کبھی سوچو یہ کس کی بات کہہ رہے ہیں، یہ کس کے فائدے کی بات ہے؟ کیا ایسے بے لوس مخلصوں کی بات تم جھٹلا دو گے؟ عموماً دنیا میں جب کسی چیز میں مال انوالو ہو جاتا ہے نا، یہ بھی ایک فتنہ بن جاتی ہے چیز ان کے لیے کہ شاید اس میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا. اور عموماً آج کے دور میں خاص طور پہ آپ دیکھیں تو ہر چیز میں مال انوالو ہے، دنیا کی چیز ہو یا دین کی آ جائے، مال بیچ میں ایک آتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ دین جو لوگوں کو پہلے ہی چبھتا ہے، اگر ساتھ مال بھی دینا پڑے تو اس کی طرح بڑھنے والوں کے قدم آدھوں کے تو راستے میں رک جاتے ہیں. تو ہر دور میں رسولوں نے اپنے آپ کو بے لوس سمجھ کے دین کے لیے پیش کیا، خدمت کے لیے پیش کیا. یہ بات بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہے. کبھی بھی ہم دیکھیں نا کسی کی دعوت دین کی تو ضرور سوچیں کہ اس کا اب کیا فائدہ ہے. اور یہ فائدہ لوگوں کو نظر آتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کرتے تھے، تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہیں سردار بننا ہے کسی قوم کا؟ چلو ہم سارے مل کے تمہیں سردار بنا دیتے ہیں. تمہیں شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں. تمہیں دولت چاہیے، ہم سب مل کے تمہارے لیے دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. لیکن ہمیں بتاؤ تم یہ سب کرتے کیوں؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی یہ کام کرتا رہوں گا. اتنی بے لوس خدمت کون کر سکتا ہے؟ ابو طالب کے پاس لوگ آ کے کہا کرتے تھے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ جو چاہتا ہے ہم اس کی مان لیں گے. اور حقیقت یہ کہ دور بیٹھے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ یہ کام کرتا کیوں ہے، اس سے ملتا کیا. لوگ کہتے ہیں نہیں، دیکھنا ضرور کوئی فائدہ ہوگا، نہیں ضرور کچھ تو پھر ہوگا. ایسی باتیں جو سوچتے ہیں نا وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ ہم بہت ہی میٹیریلسٹک لوگ ہیں. ایسے لوگ خود کبھی مفت میں کام نہیں کرتے ہوں گے، وہ کہیں والنٹیئر نہیں کر سکتے تبھی. ورنہ جو بندہ خود اگر کسی کام کو مفت میں کر سکتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، تو وہ دوسرے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے. تو انہوں نے کتنا پیارا نقطہ اٹھایا اس شخص نے کہ دیکھو یہ تم سے تو کچھ نہیں مانگتے، اور اللہ کے کسی نبی نے نہیں مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگوں تم پہ اس سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا. کیوں؟ اس سے انسان کی دعوت پہ اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب دین کی تعلیم پیشہ بن جاتی ہے نا تو لوگوں کا آپ کے ساتھ مینر بدل جاتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ آپ ایک پیڈ ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں. میں نے ایک چیز سنی اور مجھے بڑی ہی اس سے تکلیف ہوئی کہ بچیوں نے بتاتے، میں سنتی رہتی ہوں کہ اسکولوں میں یہاں جو بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، استادوں کے ساتھ جو بھی ان کے رویے چلتے ہیں، تو کہنے لگیں کہ کوئی ٹیچر جو ہیں وہ کسی بچے کو منع نہیں کر سکتی کچھ بات پہ. تو ایک موقع پہ کسی ٹیچر نے کسی بچے کو ڈانٹا, یعنی کہ اس طرح سے کہ آپ کسی بات سے منع کیا, تو اس بچے نے سب کے بیچ میں آ کے اس ٹیچر پہ غصہ کیا کہ یو آر ناٹ مائی موم, یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل می دس, اینڈ آئی ایم پیئنگ یو فار دس, میں تمہیں اس کے لیے پیسے دے رہا ہوں, فیس پے کرتا ہوں, اور تمہارے پاس کوئی حق نہیں, اور تم میری ماں نہیں ہو کہ تم مجھے ڈانٹو, تو بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ ایسی بات نہ کرو. اب آپ دیکھیں یہ ضرورت کہاں سے ملی. جب لوگ پیسے دے کے کسی کام کو کرتے ہیں نا, پھر وہ آپ کے ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں. ہمیں بہت دفعہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ کیوں کوئی فیس نہیں رکھتے, کئی جگہ یہاں آن لائن لوگ پوچھتے ہیں, مشورے بھی دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک اور فتنہ بن جاتا ہے. دین کے لیے اللہ کی ضرورتیں وہ خود ہی پوری کر دیتا ہے, اللہ اپنے کاموں کو بے غیب سے پوری کرتا ہے, اور الحمدللہ آج تک نہ ہمیں یہاں نہ آن لائن کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہی زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہم لوگوں کو یہ سوچ کے, حالانکہ دنیا میں وہ کہتے ہیں نہیں اسے قدر نہیں ہوتی, یعنی لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جب لوگ بھاری فیسیں دے کے کہیں جاتے ہیں تو کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور میں اس کو مانتی بھی ہوں ایک حد تک, اس میں سچ ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. بچوں کی کلاسوں میں ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جو بچوں کی فیس نہیں پیرنٹس دیتے, پھر وہ بچوں کو ٹائم پہ لاتے ہی نہیں, چار چار دن نہیں آتے, بکس ہم فری دے دیتے ہیں تو وہ بکس ہمیں بھی نہیں بعد میں ملتی, وہ کہاں جاتی ہیں, نہیں ہوتی, سچ ہے. لیکن اس عمر میں جب جیسے ہماری میری تو زیادہ کلاسز ویسے ینگس کے ساتھ ہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ عمر شعور کی عمر ہوتی ہے. جس نے سمجھ, جس کو اپنا فائدہ مل گیا وہ چھوڑے گا اس بات کو, وہ ویسے بھی آئے گا. اور کم از کم وہ لوگ جو بھی نئے ہیں, جن کو بھی آنا نہیں, جن کے طرف جن کے بھی دل میں اس دین کی قدر ہی نہیں آئی, کیا وہ ایک ڈالر بھی خرچ کریں گے اس پہ؟ جن کو قدر ہی نہیں. ہمارا تو کام ابھی کیا ہے کہ اس دین کی قدر دلوانی ہے. آؤ تو صحیح, قریب آؤ, خیر آئے گی ان کے اندر, خود ہی ان کو خیر مل جائے گی. تو لہٰذا یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہوتا ہے, کبھی کسی کے بارے میں بھی کوئی دل میں خیال آنے لگے تو یہ سوچے انسان کہ یہ کرتا کوئی. اور سچی بات بتاؤں کہ دین کے کام کرنے کی پے مل جاتی ہے, اتنی ملتی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا, کوئی دے ہی نہیں سکتا. دل کا سکون, اطمینان, خوشی, زندگی میں برکت, وقت میں برکت, اور یہ احساس کہ میری وجہ سے کسی کو خیر پہنچ رہی ہے, میری ذات اتنی اہم ہو گئی کہ اللہ کی بات میں بتاؤں. یقین کریں کہ پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی انسان کام چاہتا ہے, یعنی یہ وہ لوگ بات نہیں سمجھ سکتے جو اس کام میں خود نہیں پڑے ہوئے, کہ ملتا کیا ہے. دین کی دعوت کا کام بظاہر لگتا ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں, آپ کسی کے لیے 3 گھنٹے لگا رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ہاں, آنے والوں سے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ تم عمل کر لو, تم اس بات پہ بات کو مان کے اگر تمہاری زندگی میں عمل آ گیا نا, ہمارا معاوضہ یہی ہے. اور یہ کتنا ہے کہ جو ایک مہینے کے بعد ختم نہیں ہوگا, یہ صدیوں تک چلتا رہے گا, تمہاری نسلوں کی صورت میں چلتا رہے گا.